نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. آج 19 پارے الحمدللہ تلاوت کے تراویح میں مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ، دو گنا چوگنا کر کے اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ تعالی رحم فرمائے. اگلی بات فرمائی کہ دوڑو اللہ تعالی کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر، اور یہ اہل تقویٰ کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہے، اور گناہوں میں بھی پھر سود جیسا گناہ جس کا ذکر پہلے بھی میں کر چکا ہوں، تو اس سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ سود سے بچو، حرام لین دین سے بچو. اور کھانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے میں سود اختیار نہ کرو، بلکہ پہننا ہو، اوڑھنا ہو، جو بھی ہو. کھانے کی صرف مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ جس طرح کھا کر انسان سب کچھ ختم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے سود کا معاملہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سودی لین دین سے بچے، حرام مال سے بچے. اور یقیناً اگر خدا نہ کرے آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، جس کے لیے کہا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو اللہ تعالی نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اس کے مقابلے میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فرمائے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اسی طریقے سے کہا کہ دوڑو اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر. جنت کتنی بڑی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہاں اسی لیے اس کا عرض بیان کیا کہ عرض جو ہے چوڑائی اس کی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اب جب آسمان اور زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے تو لمبائی کی تو حد ہی نہیں ہوگی، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالی نے یہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اور اس میں ساتھ میں پھر ان کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ اہل تقویٰ ہیں کون لوگ. اللہ تعالیٰ ان کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، جو خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں، قدردانوں کے. دیکھیے، سرہ اور ذرہ یہ دو صفتیں ہیں، دو کیفیتیں ہیں. آدمی پر جو حال بھی طاری ہو، اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تب، خوشحالی دی ہے تب، اور اگر خدا نہ کرے افلاس ہے تب، ہر حال میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. یہاں خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان کرنا مقصود ہے کہ جو اہل تقویٰ ہیں یہ ان کی صفات ہیں. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مالدار ہو. اگر مالدار نہیں بھی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق، چاہے وہ کھجور کی ایک گٹھلی کیوں نہ ہو، جیسے کہ حدیث میں بیان بھی فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ تم جو ہے وہ کھجور کی گٹھلی دے کر یا کھجور کا دانہ صدقہ کر کے. تو ایک گٹھلی کا دانہ بھی اگر کوئی آدمی یا ایک کھجور بھی اگر صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہرحال دو دخ سے اس کو بچائیں گے. اسی طریقے سے ایک شفیع بیان فرمائے کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. ان کو لوگ غصہ دلاتے ہیں لیکن غصہ نہیں کرتے. کظم اصل میں اس کو کہتے ہیں، اس دور کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک زمانے میں مشکے ہوا کرتی تھیں، پانی جو ہے وہ کمر پر لاد کر اور چمڑے کے اندر بھر کر لوگ گھر گھر پہنچایا کرتے تھے، اور ان پہنچانے والے کو سقہ یا پھر مشکی کہا کرتے تھے. تو وہ مشک سے پانی اٹھایا کرتا تھا، تو جب اس کی مشک بھر جاتی تھی تو اس کے کنارے پر، کونے پر، ایک لمبی سی ڈور ہوتی تھی، جلدی سے اس کے وہ منہ کو باندھ دیا کرتا تھا تاکہ پانی اس سے نکلے نہیں. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ والکاظمین الغیظ، یعنی اول پھول جب منہ سے بکتا ہے انسان تو تو وہ اپنے منہ پر ڈور لپیٹ لیتا ہے فوراً جلدی سے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے کہ میں میرے منہ سے کہیں ایسا نہ الٹی سیدھی بات نکلے. یہاں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندھی تھی، ایک مرتبہ غالب وضو کرا رہی تھی، مشکیزہ ہے جو بھی اس کے ہاتھ میں تھا، تو وہ ہاتھ سے چھوٹا جس سے پانی جو ہے کپڑوں پر گرا، آلودہ ہوئے. تو اس کو جلدی سے خیال ہوا کہ اب یہ غصے ہوں گے، ناراض ہوں گے، تو فوراً اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے سے اپنے آپ کو روکا اور کہا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اس نے فوراً آگے پڑھا کہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ صدق دل سے معاف کیا. تو ماشاءاللہ بہت ہوشیار تھی، اس نے آگے اگلی آیت کا حصہ ہی پڑھا کہ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد کیا. تو یہ تینوں چیزیں اس کو حاصل ہو گئیں. تو بہرحال یہ اہل تقویٰ کی جو صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. اصل میں غصہ ہر وقت جو ہے وہ اچھی صفت نہیں ہے، بعض اوقات غصے کو پی جانا ہی بہادری ہوتی ہے، اور بعض اوقات غصہ آنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو جہاں اللہ کے لیے انسان کو غصہ آئے، غیرت جاگے اس کی اللہ کے لیے، تو وہاں تو یہ محمود ہے. لیکن خدا نہ کرے اپنی خواہشات نفسانی کے لیے انسان غصہ کرے کسی پر، تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. یہ آپ پہلے سن بھی چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ احسن من اساء الیک، جو آدمی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، اور واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. سلمن قطع کا، یہ تین چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جو قطع رحمی کرے تو تم جواباً قطع رحمی نہ کرو، بلکہ تم اس سے صلہ رحمی کرو. اور ایک حدیث میں بات بھی فرمائی آپ نے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ اگر وہ قطع رحمی کرے تو تم بھی کرو، اور اگر وہ صلہ رحمی کرے تو تم بھی کرو، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر وہ قطع رحمی کرے تب بھی تم صلہ رحمی کرو. یعنی ایک آدمی، ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ شعر پڑھا جاتا ہے نا کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. لیکن یہ دین کی بات نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کوئی جفا کرے تب بھی تم وفا کرو بھائی، کوئی ظلم کرے تب بھی تم اس کے ساتھ معافی کا درگزر کا معاملہ کرو. تو شریعت تو ہماری یہ سکھاتی ہے، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے بھی معاف کر دو. احسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ پھر بھی اچھائی کرو. اور اسی طریقے سے سلمن قطع کا، جو تم سے قطع رحمی کرے یعنی رشتے کو توڑے تم اس سے جوڑو. آج ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم اگر آؤ گے تو ہم بھی تم سے ملیں گے، نہیں ملو گے تو ہم بھی نہیں ملیں گے. لیکن ایسا نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان کو چھوڑ کے رکھے. اب بھائی کسی سے اگر دل نہیں چاہتا تو کم سے کم اتنا تو کرے آدمی کہ آتے جاتے السلام علیکم کر لیا کرے بس. اس سے زیادہ ہم یہ کب کہتے ہیں کہ بھائی ضرور آپ گلے ملو، نہیں ملنا کوئی جی چاہتا نہ ملے، لیکن کم از کم قطع رحمی نہ کرے. دوسرا یہ کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں. اب بعض اوقات دیکھیے رشتے داروں کے حقوق ہیں، بعض حقوق جو ہے وہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہیں، تو جس کا جو بھی حق ہے کم از کم وہ حق تو ادا کرے. اگر ایک آدمی کسی کو دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہم اسے کچھ کھانے کو دے دیں، پہننے کے لیے نہیں ہے تو اس کو کچھ پہننے کے لیے دے دیں. اور اسی طریقے سے عزیز اقارب کا اگر معاملہ ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات پر رکھے ہیں، اب ہم ان حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں. اب وہ چاہے ہمارے حق ادا کرے یا نہ کرے، کم از کم ہم تو اپنا ہم پر ذمہ داری سے زبوک دوش ہو جائیں. تو بہرحال یہاں پر یہ فرمایا، اور اگلے فرمایا کہ ان کی صفات میں یہ بھی ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اگر ان سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے، یعنی اہل تقوی کی صفات کا بیان ہو رہا ہے کہ ان سے کوئی برائی بے حیائی کا کام ہو گیا، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر ظلم کر لیا. دیکھیے انسان جب ظلم کرتا ہے نا، دوسرے پر سمجھتا ہے کہ میں نے اس پر ظلم کیا، تو حقیقت میں ایک اعتبار سے تو دوسرے پہ وہ ظلم کر رہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہے. غلط کام کر کے یہ نہ سمجھے کوئی آدمی کہ میں نے دوسرے کو تھپڑ لگا دیا، میں نے اس کو گالی بک دی، میں نے اس کو برا بلا کہہ دیا، یہ اصل میں اپنے آپ پر ظلم کیا اسے. تو یہ او ظلم انفسہم، اگر وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ذکر اللہ تو اللہ کو یاد کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہ کی معافی بھی طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دی. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا گناہوں کو اور کون معاف کرنے والا ہے. آدمی جب اللہ سے معافی طلب کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اصرار نہیں کرتے گناہوں پر، جانتے بوجھتے، یعنی پتہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، تو اگر ایک دفعہ غلطی سے ہو گیا اب اصل یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ سے بچے. اس نے فرمایا کہ جو نیک متقی لوگ ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جانتے بوجھتے گناہوں کو بار بار نہیں کرتے، ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، توبہ کر لی، اس سے اس کے بعد پھر وہ اصرار نہیں کرتے. اصرار نہ کرنے کا مطلب ہے کہ جانتے بوجھتے اس گناہ کو نہیں کرتے، اگر ہو جائے توبہ کر لو، پھر غلطی سے ہو جائے پھر توبہ کر لو، جانتے بوجھتے نہ کرو. لیکن بعض اوقات آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ توبہ کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر سامنے کوئی چیز ایسی آ گئی، پھر گناہ ہو گیا، اور پھر توبہ کر لی، پھر سامنے کوئی چیز آ گئی، تو دن میں اگر 70 مرتبہ بھی اس طریقے سے انسان سے گناہ سرزد ہو جائے اور معافی مانگتا رہے تو اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں فرماتے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اب آگے جب یہ صفات کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ مغفرت کی صورت میں دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا. جنات تجری من تحتی الانہار، اور ان کو ایسے باغات عطا فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے. ونعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے دیکھیے کتنا بہترین اجر اللہ کے یہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں جو ہے شمار فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اہل تقوی میں ہمیں شمار فرما لے. اسی طریقے سے ایک بات یہاں پر بیان کی گئی کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہی بلند فرمائیں گے اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے. سے پتہ چلا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بہت بڑا انعام ہوتا ہے. تو یہ ایک وعدہ بھی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی عطا فرمائیں گے، پھر ذلت تمہارے قدم نہیں چھوئے گی. اور اسی طریقے سے اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آدمی کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھئی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم بھی تو دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو خالی یہ نہ سوچے کہ مجھے تکلیف پہنچی. اصل میں غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے پیچھے سے، درمیان میں کچھ اور باتیں آ گئیں، اہل تقویٰ کی صفات آ گئی ہیں، تو یقیناً اس میں مسلمانوں کو چونکہ اولاً شکست ہوئی تھی اور پریشانی سے دو چار ہونا پڑا تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ اس میں زخمی بھی ہوئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ تسلی دے رہے ہیں کہ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو تم سے پہلے ان کو بھی تو تکلیف پہنچ چکی ہے. اور جہاں تک ایام کا معاملہ ہے تو تلک ایام نداولوها بین الناس، یہ ایام ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشحالی آ گئی، کبھی تنگی آ گئی، کبھی بیماری آ گئی، کبھی صحت آ گئی، تو یہ سارے معاملات جو ہیں چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ایام کو لوگوں پر پھیرتے رہتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ اچھا معاملہ ہو گیا، کبھی کسی کے ساتھ ہو گیا، کبھی کسی کے ساتھ برائی ہو گئی، کبھی دوسرے کے ساتھ برائی ہو گئی. تو اسے فرمایا کہ تلک ایام نداولوها بین الناس، ان ایام کو لوگوں میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اس میں پریشان نہ ہو. ہر وقت ایک جیسا حال انسان کا نہیں رہتا، کبھی کیفیت جو ہے وہ ایسی ہوتی کہ خوشیاں طاری ہوتی ہیں، کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس پر غم طاری ہوتا ہے. تو ایک جیسی کیفیت ہر آدمی کی ہر وقت نہیں رہ سکتی، تو یہ ایام عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور کیفیات بھی انسان کی بدلتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند آیات ہیں کہ ما محمد اللہ رسول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسول آتے جاتے رہے، اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام پر آپ کی جانے کی وجہ سے جو کیفیت تھی وہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی اس وقت یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ خبردار، اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے تو میان سے تلوار نکال لی، اس کا سر قلم کر دوں گا اگر کسی نے کہا. اور لیکن پھر ایسے موقع پر جو صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ یہ آیت تلاوت فرمائی. تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں، یعنی ہماری نگاہ میں یا ذہن میں یہ آیتیں تھی ہی نہیں، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت فرمائی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں، اور پھر وہ سب کے سب ٹھنڈے ہو گئے. ہما محمد اللہ رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بھی رسول جو ہے وہ آتے رہے اور جاتے رہے دنیا سے. اف اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے، یعنی اسلام چھوڑ دو گے؟ اس وقت نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے اس کا حاصل یہ تھا، حاصل یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے. تو بہرحال یہ جملہ ایسا تھا کہ جس سے مسلمانوں کو تسلی بھی ہوئی، کیونکہ عبادت تو اللہ کی جاتی ہے، اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے، لیکن جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو عبادت تو خاص ہے اللہ رب العزت کے لیے، اور ہم عبادت تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. تو اس لیے من کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو آدمی عبادت کرتا ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، یہ وہ جملہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے اس کو ادا ہوئے، کہ جو شخص یہ سمجھ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، اور اسے کبھی موت نہیں آئی. لیکن اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. بتلانا یہ مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معبود تو نہیں تھے ہمارے، اللہ کے فرشتادہ پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، صاحب کتاب تھے. لیکن یقین اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں تو جو آیا ہے وہ دنیا سے جائے گا بھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر لکھ دیا ہے. کل نفس ذائقت الموت، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو موت کا مزہ نہیں چکھے گا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، جو بھی ہو، لیکن ایک دن دنیا سے جانا ہے. ہاں موت جسے نہیں آئے گی وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو آدمی ایڑیوں کے بل گھوم گیا تو وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا. یقیناً اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑے گا؟ ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کی خدائی ماننے سے انکار کر دے تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے؟ اور ساری دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے شروع کر دے تو کیا اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں. ہم جو عبادتیں کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ جو بھی ہم کریں گے اچھے کام اس سے ہمیں ہماری ذاتی کو فائدہ پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے. اصل میں یہ بہت لمبا چوڑے واقعات ہیں احد کے، اور غزوہ احد کو اس میں بیان کیا گیا ہے اس سے پہلے رکوع سے، اور کافی آگے تک اس کا بیان ہے. پھر اس میں جو فوائد ہیں، جو صحابہ کرام کے ساتھ واقعات پیش آئے، اس میں پھر اللہ کی طرف سے جو تنبیہات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بیان کی گئی ہیں. لیکن ان میں میں نے اس میں اس واقعے کو پورا بیان نہیں کیا، پورا کیا بلکہ بیان ہی نہیں کیا. البتہ اس میں جو ہمارے فائدے کی چیز تھی کہ جو ہمیں جن صفات سے موصوف ہونا چاہیے ان کو میں نے بیان کر دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان صفات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے اندر جھانک بھی لیا کریں کہ یہ اہل تقویٰ کی جو صفات ہیں ہم میں کیا کوئی صفت پائی جاتی ہے. اگر نہیں پائی جاتی تو انہیں حاصل کرنے کی فکر کریں، اور پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ صفات مجھ میں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت دار نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین, اللہم انصر المجاہدین فی غزہ, اللہم انصرہم, اللہم انصرہم علی من بغا علیہم. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے فتح مبین عطا فرما. اے اللہ اہل اسلام کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو شہداء ہیں ان کے مراتب کو بلند فرما, جو زخمی ہیں انہیں جلد از جلد صحت یابی عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اللہم علیک بالیہود الظالمین, اللہم علیک بالیہود الظالمین, اللہم علیک بالیہود الظالمین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسرائیل اور ان کے جو آوان و انصار ہیں, اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما. اپنے فضل و کرم سے اللہ مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرما, ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرما, ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو کہ جس سے دنیا اور آخرت میں اے اللہ فتوحات حاصل ہوتی ہوں. اے اللہ ہم تیرے انعامات کے مستحق بنتے ہوں اور ایسے کاموں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.